أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورة النحل آیت 91 آج اس آیت کا انتخاب میں نے حضرت قدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض استنباط کی وجہ سے کیا ہے جن کی بنیاد زیادہ تر اسی آیت پر ہے. کچھ عرصے سے لوگ یہ سوال بھیج رہے ہیں, یعنی مسلسل نہیں مگر کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات اور نواہی ہیں کتنے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض جگہ دو تین کا صرف ذکر ہے, بعض جگہ 500 کا ذکر ہے, بعض جگہ 700 کا ذکر ہے, بعض جگہ ہزار ہا کا ذکر ہے. تو کل احکامات ہیں کتنے؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ان کی مختلف تعداد کو بیان کی فرمائی ہے. بس اس پہلو سے میں نے تمام اقتباسات کو اکٹھے کر کے آغاز سے جس میں ایک دو احکامات کا ذکر ہے, پھر آگے اس کو بڑھا کر ان احکامات کی بات کی ہے جو 500 یا 700 تک جا پہنچتے ہیں, پھر آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ اقتباس رکھا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہزار ہاں ہیں, اور ہزار ہاں سے مراد محض ہزار ہاں نہیں بلکہ ہزار ہاں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اتنے ہیں کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں. تو کس کس پہلو سے کیا کیا تعداد معین ہوتی ہے, یہ ایک بہت اہم علمی مسئلہ ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو نہ صرف علمی فائدہ ہوگا بلکہ روحانی فوائد بھی بہت پہنچیں گے. چنانچہ سب سے پہلا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 سے ہے. عنوان ہے قرآن کے دو بڑے حکم ہیں. اب کہاں 400, 500, 700, 1000 اور بات شروع ہوئی ہے, دو بڑے حکم ہیں, اور جب آپ مفہوم کو سمجھیں گے تو دل گواہی دے گا کہ ہاں دراصل تو قرآن انہی دو احکام کے گرد گھوم رہا ہے. فرمایا دو بڑے حکم ہیں, باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو. یہ ایک حکم ہے جس کے تابع پھر اور بہت سی باتیں آ گئیں. باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو, بے مہری چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ. قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں, ایک توحید و محبت و اطاعت باری عز اسمہ, دوسری ہمدردی اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کی. یہ مرکزی نقطہ ہے تمام قرآنی تعلیمات کا کہ اللہ کی توحید اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ سے کھوئے جاؤ اور کلیتاً اپنی گردن خدا کی محبت اور عشق اور اطاعت کے حضور خم کر دو. اور اگر ایسا کرو گے تو دوسرا حکم تباً اسی سے نکلتا ہے. جو خدا کا ہو جائے, یہ ہو کیسے سکتا ہے وہ خدا کے بندوں کا نہ ہے. بس دراصل تو ایک ہی حکم ہے جس کے تابع پھر یہ دوسرا حکم از خود ایک فطری تقاضے کے طور پہ پھوٹتا ہے. اپنے بھائیوں اور اپنے بنی نوع انسان کی اور ان حکموں کو اس نے کی ہمدردی کرو. اس کے بعد فرمایا اور ان حکموں کو اس نے تین درجے پر فرمایا ہے, جیسا کہ استعدادیں ہیں, استعدادیں بھی تین ہی قسم کی ہیں. اور وہ آیت کریمہ یہ ہے امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ. یہ وہی آیت ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اب اس اجمال کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں سنیے. آپ فرماتے ہیں, اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں. میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں, یعنی نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں. اول یہ کہ بے تمیز واشیوں کو اس ادنا خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں, نہ ننگے پھریں اور نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں. یہ طبیعی حالتوں کی اصلاحوں میں سے ادنا درجہ کی اصلاح ہے. یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کی انسانیت کے لوازم سکھلانا ہو. پورٹ بلیئر کے زمانے میں آدم خوروں کے لیے مشہور ہوا کرتے تھے, تو اس لیے وہ پورٹ بلیئر کا حوالہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا ہے. فرمایا مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھلانا ہو تو پہلے ادنا ادنا اخلاق, انسانیت اور طریق ادب کی ان کو تعلیم دی جائے. دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لے گئے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھلائے جائیں. اور انسانی قوا میں جو کچھ بھی بھرا پڑا ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے. اب اس عبارت سے تین طریقے اصلاح کے بیان فرمائے ہیں, لیکن معمولی تدبر کرنے والا انسان بھی غور کر سکتا ہے کہ ہر طریقے کے تابع بے شمار اور طریقے ہیں. حکم ایک بڑا ہے, اس بڑے حکم کی آگے شاخیں اور پھر شاخیں در شاخیں چلتی چلی جاتی ہیں. اب ایک واشی کو, مثلاً پورٹ بلیئر کے واشی کو جب آداب سکھانے ہوں گے تو اس میں ان لوگوں کی گندی عادات جو مدتوں سے چلی آ رہی ہیں ان کا مطالعہ ضروری ہوگا. ان عادات کی اصلاح کے لیے جو موقع اور محل کے مطابق اصلاح ضروری ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہوگی, ان کو سکھانا ہوگا. تو بات تو ایک ہی حکم سے چلتی ہے اللہ کی اطاعت, لیکن آگے پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. اور اسی طرح تعلیمات ایک سے پھر متعدد تعلیمات میں منتقل ہو جاتی ہیں. گویا توحید کے تابع پھر خدا تعالیٰ کا بندوں سے جو سلوک ہے وہ بندوں کی نسبت سے پھیلتا چلا جاتا ہے. تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں, ایسے خشک زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے. تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں, اول تو اخلاق فاضلہ سے متصف کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے بیان کیا بہت لمبی محنت کی ضرورت ہے, لیکن ایک دفعہ کوئی اخلاق فاضلہ سے متصف ہو جائے یعنی اس کا وصف بن جائے تو وہاں بات کو چھوڑنا فی الحقیقت سفر کا کچھ حصہ طے کرنے والی بات ہے. بالآخر یہ سفر اللہ تعالیٰ کی محبت پر منتج ہونا چاہیے اور اس کے سوا اس سفر کا کوئی مقصد نہیں ہے. فرمایا جب وہ متصف ہو جائے پھر زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ اللہ کی محبت اور اس کے وصل کا شربت پینے میں کتنا مزہ ہے. یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں. اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے. بس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا, جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے. اب یہاں ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے ساری دنیا کی جتنی خرابیاں ہیں ان کا مذکور اسی میں آ گیا. ایک بھی خرابی ایسی نہیں جو انسان کو لاحق ہو سکتی تھی, ایک بھی فسق و فجور کی راہ نہیں جسے انسان اختیار کر سکتا تھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کی راہ نہ روکی ہو. تو دیکھیے ایک وحدت کے نیچے پھر کس طرح کثرت ملتی ہے. کام تو آپ کا صرف ایک بیان فرمایا کہ فساد سے زمین خشکی بھی بھر گئی اور سمندر بھی بھر گیا اور آپ نے ان فسادات کو دور کر دیا. وہ فسادات تھے کتنے اس کا اگر کچھ اندازہ آپ نے کرنا ہو تو اس زمانے میں دنیا کا بالکل وہی نقشہ ہو چکا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, باقی دنیا کو چھوڑ دیں اپنے امریکہ کی خبر کریں, خود امریکہ میں اتنی بے حیائی ہے اتنی بے راہ روی ہے کہ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ امریکہ سے لگتا تھا بے حیاں دساور کو جاتی ہیں, لیکن اب دوسرے ملکوں نے بھی اتنا مقابلہ کیا ہے بے حیائیوں میں کہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بے حیائی یہاں زیادہ ہے یا باہر زیادہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر کا یہ مطلب ہے, اب یہ فرق نہیں رہا کہ کہاں سے برائی پھوٹی تھی, مذہب کہاں تھا اور لامذہبیت کہاں تھی. جب سب برائیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر برابر ہو جائیں تو اس وقت یہ محاورہ صادق آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری دونوں فساد سے بھر گئے. تو باہر کے ملکوں میں آپ میں سے ہر ایک کو جانے کا موقع ملے یا نہ ملے, مجھے سفر کا موقع ملتا رہتا ہے, افریقہ بھی جاتا ہوں امریکہ بھی اور جو یورپ کے ممالک ہیں یا مشرق بعید کے ممالک ان کا بھی سفر کرتا ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زمانہ جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا تھا وہ آج بین ہی اس دنیا پر پورا اتر رہا ہے. اب کوئی ان کو شمار کر کے دیکھے کہ برائیاں ہیں کتنی, تو احکام کا اندازہ ہو جائے گا کتنے ہونی چاہیے. ہزار ہاں لاکھوں برائیاں ہیں, اور ان لاکھوں برائیوں کے مقابل پر ایک حکم ہے, نہیں یہ برائی بھی نہیں کرنی, یہ برائی بھی نہیں کرنی. اور یہ ابھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى کے بعد وینہا عن الفحشاء والمنکر البغی, یہ جو تین اس آیت کریمہ نے بچنے کی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کے تابع ہیں یہ سارے. اور اب کوئی حساب کرتا ہے تو کرتا پھرے, ناممکن ہے کہ ان برائیوں کو گن سکے جن برائیوں کا ایک آیت کے تین حصوں میں ذکر فرما دیا گیا. بس اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک حکم, دو حکموں, تین حکموں کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پورا جہان ہے حکموں کا, مناہی کا بھی اور احکامات کا بھی. اور اس پہلو سے آپ کو میں بعض اور مثالیں دوں گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ حکموں کا تو کوئی شمار ہی نہیں رہتا. اس لیے وہ علماء جنہوں نے 500 گنے یا 700 گنے وہ کوتا نظر تھے, وہاں ٹھہر گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 500 بھی گنے اور 700 بھی گنے اور پھر آپ کی نظر ہر طرف پھیل گئی اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ 500-700 کی کیا بحث ہے, یہ تو بے شمار چیزیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر مل رہا ہے, جن سے بچنا ضروری ہے یا جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین عرب کا حال حضرت مسیح علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں, اس زمانے میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانیت کا ان میں باقی نہیں رہا تھا, کوئی نظام انسانیت کا ان میں باقی نہیں رہا تھا, اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے. اور یہ وہ امر ہے جس کا آج بھی اطلاق ہو رہا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جن پر فخر کیا جا رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ وہ دکھائے جاتے ہیں فخر کے طور پر کہ ہم ان گناہوں میں اتنا ترقی کر چکے ہیں. اور تمام معاصی کی نظر میں فخر کی جگہ تھے, اور ایک ایک شخص صدہا بیویاں کر لیتا تھا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق نہیں ہو رہا, حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی جنسی بیماریوں کی تحقیق کرنے والے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امر واقعہ ہے عورتیں بھی صدہا مرد کرتی ہیں اور مرد بھی صدہا عورتیں کرتے ہیں, صرف قانون کی نظر میں شادی شدہ نہیں ہوتے. تو عربوں کو تو اس بات کا کوئی جھگڑا نہیں تھا, ان کے ہاں شادی ہونا یا نہ ہونا برابر بات تھی, لیکن جہاں ایک شادی کی اجازت ہے اور ایک شادی پر فخر ہے وہاں غیر قانونی شادیاں آپ سینکڑوں بھی کر لیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں, قانونی شادی نہیں ہونی چاہیے, بس صرف یہ اختلاف ہے. تو جب آپ سنتے ہیں ایک شخص صدہا بیویاں کر لیتا تھا تو یہ واقعتاً آج بھی اس بات پر عمل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں حرام کا کھانا ان کے نزدیک ایک شکار تھا. اب حرام خوری تو اتنی عام ہو چکی ہے دنیا میں, جیسے شکار کر لیا ویسے حرام خوری کر لی, کوئی بھی فرق اور کوئی تمیز باقی نہیں رہی. اب یہ ایک فقرہ ایسا ہے جو اچانک دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دے گا, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں بین ہی یہ بات ہم ہوتی دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ اسلامی ممالک کے رہنے والوں میں بھی یہ بدی مل رہی ہے, اور ہمیشہ تو نہیں پکڑی جا سکتی مگر پکڑے جانے کے مواقع بھی اتنے ہیں کہ اخبارات ان کے ذکر سے منہ کالا کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں माओं के साथ निकाह करना हलाल समझते थे। अब निकाह करना तो हलाल समझते थे, मगर यहाँ जो खबरें पाकिस्तान के अखबारों में आती रहती हैं उनसे पता लगता है कि निकाह करना तो हराम ही रहेगा, मगर निकाह के लवाजमात सारे कर लेते हैं। और बहुत ही खौफनाक हालतें हैं जिनके जिक्र की, जिनके तफसीली जिक्र की गुंजाइश नहीं है। यानी मेरी तबीयत पे ऐसी करात आती है उनके जिक्र से कि मैं मजबूर हूँ कि इशारा ही आपके सामने रख दूँ कि ये बदियाँ भी आम हो चुकी हैं। फरमाते हैं, अल्लाह ताला को कहना पड़ा, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम की गई हैं। अब ये इस फिक्रे में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने की हर बदी की को खोल के रख दिया। क्यों, क्या ज़रूरत थी, क्यों खुदा ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम? अगर माओं को हलाल नहीं समझा जाता था तो इस हुक्म इम्तनाही की ज़रूरत ही क्या थी? आदम खोर भी थे, दुनिया का कोई भी गुनाह नहीं जो नहीं करते थे, अक्सर मात के मुनकिर थे। यानी ये कोई तसव्वुर नहीं था कि हम जीव को जी उठेंगे और हमसे पूछा जाएगा, हमसे जवाब तलबी की जाएगी। और ये हकीकत है कि आज की दुनिया में अक्सर गुनाहों का इंतशार इसी बुनियादी वजह से है। भारी अक्सरियत लोगों की वो है जो समझते हैं हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और फिर हमसे कोई नहीं पूछेगा। कुछ अरसा पहले एक मजलिस से सवाल जवाब में बाज़ बड़े दानिश्वर और उनमें बाज़ ईसाइत के मनात भी थे, वो आए हुए थे। शुरू में तो उन्होंने ताजुब किया इस बात से कि वो मात के कायल नहीं, मैं जब मैंने तफसील से समझाया कि मात के अगर आप कायल होते तो ये बुराइयाँ इतनी फैली होती दुनिया में। अगर यकीन हो कि मैं अदालत के सामने पेश किया जाऊँगा तो अदालत के खौफ से ही बहुत से गुनाह झड़ जाते हैं। लेकिन गुनाहों की कसरत बता रही है कि खुदा की अदालत के सामने पेश होने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। लोग अमल यही समझते हैं कि मरे और मिट्टी हो गए और फिर कौन जिएगा इस जवाब तलबी के लिए कि तुम क्या किया करते थे। कुरान करीम ने इसीलिए इस मसले को बार बार उठाया है और उसका एक तभी नतीजा यह है बहुत से उनमें से खुदा के वजूद के भी कायल न थे। ये दो बातें ऐसी हैं, इसको अच्छी तरह इनको पल्ले बांध लें कि कोई कौम भी खुदा की हस्ती की कायल नहीं रह सकती अगर वो मरने के बाद जी उठने और सवाल जो आपके कायल न रहे। इन दोनों अकायद का चोली दामन का साथ है। ये हो ही नहीं सकता कि कौम ये समझे कि हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और फिर खुदा की हस्ती की कायल हो। खुदा एक बेमानी और बेहकीकत चीज़ हो जाता है। और अगर यकीन हो कि हम जी उठाए दोबारा जी उठाए जाएंगे और जवाब तलबी करनी होगी तो लाजमन एक खुदा को तस्लीम करना पड़ता है जो मालिक है, जो खालिक है, जो हिसाबदार हिसाब करने वाला है, और उसके सामने हम सब हिसाबदार होंगे। फरमाते हैं, ऐसी कौमों की इस्लाह के लिए हमारे सैयद व मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में ज़ुहूर फरमा हुए। बस वो तीन किस्म की इस्लाहें जिनका भी हम जिक्र कर चुके हैं उनका दर हकीकत यही ज़माना था। बस इस वजह से कुरान शरीफ दुनिया की तमाम हदायतों की नस्बत अकमल और अतम होने का दावा करता है, क्योंकि दुनिया की और किताबों को इन तीन किस्म की इस्लाहों का मौका नहीं मिला। अब ये देखने में तो एक दावा है, मगर अगर मज़ाहिब की तफसील पर उनकी मौजूदा हाल पर नज़र डालें तो इसमें एक अदना भी शक नहीं रह जाता کہ پہلے مذاہب کو ان تینوں اصلاحوں کا بیک وقت کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ وہ مضمون تھا جو اسلام کے وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا تھا. اس کے لیے جس نبی کی ضرورت تھی وہ ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور نبی کو یہ توفیق مل نہیں سکتی تھی. یہ تینوں امور ہاتھ میں لے اور ان میں سے ہر امر کی ہر تفصیل میں جا کر برائیوں کی بیخ کنی کرے اور اس کے ان کے بدلے میں بھلائیوں کو ان کی جاگزین کرے. قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بناوے اور انسان سے با اخلاق انسان بناوے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بناوے. اسی واسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے. یہی تین امور قرآن کریم کا خلاصہ ہے. فرماتے ہیں قرآنی تعلیم کا اصل منشا اصلاحات ثلاثہ ہیں اور تبھی حالتیں تعدیل سے اخلاق بن جاتی ہیں. اب یہ جو نقطہ ہے یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اگرچہ اسلامی اصول کی فلسفی کا سال ہم بڑے شد و مد سے منا چکے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ سب نے اسلامی اصول کی فلسفی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہوگا, اور اس کے باوجود جب بھی میں اپنے سوال جواب کی مجالس میں یا خصوصاً بعض احمدیوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی کی تہ تک وہ پہنچ نہیں سکے. یہ کتاب بھی بہت گہری ہے اور اس پر ٹھہر ٹھہر کر غور کی ضرورت ہے, ورنہ اسلامی اصول کی فلسفی جن معارف اور حقائق کو لپیٹے ہوئے ہے ان کی کنوں تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں. فرماتے ہیں قبل اس کے کہ جو ہم اصلاحات ثلاثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی ماننی پڑے. اب یہ بھی ایک ایسا عجیب دعویٰ ہے جس کو لوگ سرسری نظر سے پڑھیں گے تو ان کو تعجب لگے گا. احکامات تو جتنے ہیں وہ فرائض ہیں, زبردستی ماننی پڑے سے کیا مراد ہے؟ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی جس تعلیم پر بھی آپ چاہیں اس کو رد کر سکتے ہیں, اس پر عمل نہیں کر سکتے. عمل نہ کرنا چاہے نہ کریں لیکن لازماً اس کا نقصان پہنچے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی تعلیم بھی آپ نظر انداز کر دیں اور کہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر پھر آپ کو کوئی گہرا نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ مطلب ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بھی تعلیم ایسی نہیں جو زبردستی ماننی پڑے. ایسی بات ہے جیسے آپ کو کوئی کہے کہ یہ دودھ نہ پیو یہ زہریلا ہے, اب اس میں زبردستی تو کوئی نہیں ہوگی. اور وہ کہے اچھا پینا تو پیو تمہاری مرضی ہے, اب آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں بالکل نہیں مانوں گا میں ضرور پیوں گا, اور جب پئیں گے تو اس وقت سمجھ آئے گی کہ حکم نہ ماننے کے نتیجے میں کیسا نقصان پہنچا ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے. وہ تعلیمات ساری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے. چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اٹھائیں گے. اب یہ بات احمدیوں کے لیے سمجھ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو اگر پوری طرح نہیں سمجھیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زور کیوں دے رہے ہیں. آگے جو میں عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا اس میں مثلا یہ ذکر ملتا ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے. تو اب سوچیں آپ میں کتنے ہیں, یا میں اپنی ذات پہ سوچوں بارہا کتنی دفعہ معمولی معمولی بعض حکموں کو معمولی سمجھ کر، نہیں دیکھنے میں معمولی تھے، ان کو نظر انداز کیا ہے. نجات کا دروازہ بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ان احکامات سے تعلق رکھنے والی جو نجات ایک طبیعت کا حصہ ہے، اس نجات سے آپ ضرور محروم رہ جائیں گے. اگر کسی شخص پر آپ نے سختی کی ہے اور وہ سختی جائز نہیں تھی، تو جو زبردستی کرنے والا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، مگر اس سختی کا نقصان ضرور اس کی ذات کو پہنچے گا، اس کی ضمیر کو پہنچے گا، اس کی شخصیت پہ ایک قسم کا زنگ آ جائے گا جب تک وہ اس کی اصلاح نہ کر لے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی شخص کی ہلاکت ناگزیر ہے، مراد یہ ہے کہ تم واپس ان احکامات کی طرف لوٹو جن کو تم نے نظر انداز کر دیا تھا، اور ان پر غور کرو اور دیکھو کہ ان پر عمل نہ کرنے سے تمہیں کیا نقصان پہنچا ہے. وہ لوگ جو یہ منکسرانہ مزاج نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے متعلق لازماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نجات کے دروازے بند کر لیے. بس کمزوروں کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی خوشخبری ہے. ہر حکم کے اندر کچھ حکمتیں ہیں، اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تکبر کی راہ سے کسی حکم کو نظر انداز نہ کرو. اگر کرو گے تو لازماً اس کا شدید نقصان پہنچے گا، اور یہ نقصان بڑھتے بڑھتے جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے. فرماتے ہیں باقی تمام احکام ان اصلاحوں کے لیے بطور وسائل کے ہیں، اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی چیرنے کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہی قرآن تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے محل پر استعمال کیا ہے، اور اس کے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وسایا اور وسائل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان کی طبی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے، اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناب پیدا کے نار دریا تک پہنچا دے. اب یہ ساری عبارت ہی غور طلب ہے، ٹھہر ٹھہر کر فکر کے ساتھ پڑھنے والی ہے، لیکن خلاصہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ کوئی ایک تعلیم بھی بیکار اور بے ضرورت نہیں ہے، اور ہر تعلیم اگلی تعلیم کے لیے تیار کرتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اچانک آپ کو آخری صورت میں قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم پر عمل کرنا نصیب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر آپ کا سفر شروع ہو جائے تو ہر تعلیم جس پر آپ انکسار کے ساتھ عمل کریں گے وہ اگلی تعلیم کے لیے تیار کر دے گی. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال ایک پھوڑے سے دی ہے جس کی اصلاح ڈاکٹر کو کرنی ہے. اب ہر بیماری کا علاج بغیر تکلیف کے ممکن نہیں ہے. پھوڑے کی مثال دے کر بیان فرما دیا کہ ڈاکٹر کو اس پہ چیر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ اس کا گند اس کا مواد پھوٹ کر باہر آ جائے. اب یہ تکلیف دہ امر ہے، اس لیے جب اپنے متعلق تم کوئی اسلام کی اصلاحی کاروائی استعمال کرو تو یاد رکھنا کہ لازم نہیں کہ تمہیں ضرور اس کا مزہ آئے. ابتدا میں تکلیف ہوگی، اور تکلیف سے ڈر کر تم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہو. اگر پیچھے ہٹو گے تو وہی مواد جو زہریلا مواد تمہارے اندر ہے وہ تمہارے لیے ہلاکت کا موجب بن جائے گا. اگر احکامات کی گہری حکمتوں پر نظر رکھو گے تو جان لو گے कि हर तकलीफ उठाना तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। जब तकलीफ उठाओगे तो उसके नतीजे में फिर सेहत भी नसीब होगी, और इस तरह एक अदना हालत से दूसरी निस्बतन आला हालत की तरफ तुम हरकत शुरू करते चले जाओ, हरकत करते चले जाओगे। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन अहकामात को किस रंग में देखा है, इस रंग में देखने के लिए अभी हमें और बहुत सी तरक्की की ज़रूरत है, वरना ये इबारत पढ़कर आप ताज्जुब करेंगे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इनको किस रंग में देख रहे हैं। फरमाते हैं हर एक उम्र और हर एक मर्तबा फहम और मर्तबा फितरत और मर्तबा सुलूक और मर्तबा इनफिराद और इज्तिमा के लिहाज से एक रूहानी दावत तुम्हारी की है। कुरान करीम ने अपने अहकामात और मनाही में तुम्हारी एक रूहानी दावत की है। अब जिसको दावत में अच्छे अच्छे खाने मज़े मज़े के खाने मिले वो क्यों उन पर मुंह नहीं डालेगा, हाथ नहीं डालेगा, क्यों उनसे पेट भरने की कोशिश नहीं करेगा, मगर नज़र तो आए कि दावत है। अगर दावत की बजाय वो महज दस्तरखान चुना हो और खाने वाला बीमार हो तो हर लुकमा जो उठाएगा वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। बीमारी के दिनों में यही होता है। पिछले दिनों मुझे तकलीफ हुई थी और खाने का मज़ा ही उठ गया। वो नेमते हैं जो इनको मैं लोगों के सामने दस्तरखान पर बिछा हुआ बच्चों के सामने देखता था और मैं हैरत से देखता था कितने मज़े मज़े से खा रहे हैं, मगर हुक्म उठ गया था जब अल्लाह ताला ने वो सेहत ना दी जिस सेहत से सब खानों के मज़े मुअल्लक हैं, मुतअल्लक हैं, तो खाने बिल्कुल बेकार और बेमानी दिखाई दे रहे थे। तो ये फ़र्क है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावत देखने में और आपके दावत देखने में। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब ये रूहानी दावत देखते हैं तो बहुत मज़े करते हैं, सुभान अल्लाह कैसे कैसे मज़े मज़े की खाने खुदा ने हमारे लिए तैयार किए हैं। और एक बीमार आदमी बैठा देख रहे हैं कि हैरत से ये खा कैसे रहे हैं, इनमें से तो हर खाने के लिए एक मुसीबत करनी पड़ रही है, लुकमा गले से उतरता नहीं और किस मज़े मज़े से खा रहे हैं। तो ये सारे हालात ऐसे हैं जिनको तफसीली नज़र से देखें तो बात समझ आती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक भी इबारत ऐसी नहीं जो गहरी हिकमतों से आ रही हो। एक नाफहम आदमी को शुरू में समझ नहीं आएगी, जैसे कि मैंने बयान किया है हम शर्म फरमा रहे हैं बड़ी रूहानी नेमतें हैं जो हमारे सामने सजाई गई हैं, और अक्सर आदमी देख के हैरान होता है कि ये क्या नेमतें खा रहे हैं। हर चीज़ से तो बचने का हुक्म है, हर मज़े की बात तो हराम कर दी गई है, तो ये कैसी दावत हुई, इसमें हर मज़े मज़े की बात हराम हो गई और हर बेहुदा चीज़ जिसको हम बेहुदा समझ रहे हैं उसके मुतल्लिक है बेशक खाओ। ये फहम का कसूर है, ये इंसानी फितरत के रुझानात का कसूर है। जब बीमार होंगे तो यही कुछ होगा, अगर बीमार नहीं होंगे तो हज़रत मसीह शाम के अल्फाज सुनिए, फरमाते हैं सो तुम इस दावत को शुक्र के साथ कबूल करो और जिस कदर खाने तुम्हारे लिए तैयार किए गए वो सारे खाओ। अब बताए कौन है जो बीमार हालत में इंसानों खानों को खा सकता है, हमेशा कितनी आसानी से फरमा रहे हैं तो कुछ भी बात नहीं, तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं सारे खाओ और सबसे फायदा हासिल करो। जो शख्स इन सब हुक्मों में से एक को भी टालता है मैं सच सच कहता हूं कि वो अदालत के दिन मुआवजा के लायक होगा। اگر تم عمدن کسی حکم سے اعتراض کرو گے اور منہ بناؤ گے اور اس کھانے کو اپنے نفس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے قبول نہیں کرو گے تو فرماتے ہیں وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا. اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ عدالت کے دن ضرور اس کا مواخذہ ہوگا. یہ دو باتیں ہیں, الگ الگ ہیں, ان کا فرق ہے. یہ کہنا ایک بات ہے کہ قیامت کے دن لازماً اس کا مواخذہ ہوگا, اور یہ کہنا الگ بات ہے کہ وہ مواخذہ کے لائق ہوگا. آگے اللہ کی مرضی ہے, یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. لازم نہیں ہے کہ ہر قابل مواخذہ کو ضرور پکڑے, مگر اپنی دانست میں تم خطرے کے نیچے آ گئے. اگر آپ بے دھڑک سڑک پار کرتے ہیں اور کوئی موٹر پاس آ کے رک جائے آپ کو نہ کچھ لے, تو اس میں آپ کی کوئی خوبی نہیں, مواخذہ کے لائق آپ ٹھہر گئے تھے. اگر وہ موٹر آپ کو کچل بھی دیتی تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا. بس مواخذہ کے لائق ٹھہرنا اور بات ہے اور مواخذہ ہونا اور بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارات بہت ہی باریک اور لطیف عبارات ہیں, ان پہ کوئی منطقی اعتراض عائد نہیں ہوتا. وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا. اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنے گردنوں پر اٹھاؤ. دین العجائز کس کو کہتے ہیں؟ بڑی بوڑھیاں جب ان کو کوئی نیکی کی بات کہی جائے تو بے چون و چرا وہ باتیں کر لیتے ہیں, کبھی وہ جھگڑا نہیں کرتے کہ اس میں کیا حکمت تھی, کیوں ہم پر یہ بات فرض کی گئی ہے. سیدھی سادھی پرانے زمانے کی مائیں آپ نے گھروں میں دیکھی ہوں گی جو اکثر دیہاتی زندگی میں اب ایک قصہ پارینہ بن گئی ہیں. آج کل تو بوڑھیاں بھی بڑی چلاک ہو گئی ہیں اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں اسلام سے بچنے کے. لیکن پرانے زمانے میں ہم نے وہ عورتیں دیکھی ہوئی ہیں, سیدھی سادھی سفید کپڑے پہنے ہوئے, سر کو چنی سے ڈھانپا ہوا, ان کو جو کہا بی بی آپ یہ کھا لیں اچھا سی یہی کھا لیتے ہیں, یہ کام کریں اچھا یہی کام کر لیتے ہیں. ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام دیتا فرماتا ہے, احکامات نازل فرماتا ہے ان کی بھلائی کے لیے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردن پر اٹھاؤ. مسکینی حالت ہوگی تو پھر قرآن شریف کو اٹھانا آسان ہو جائے گا, اگر مسکینی کی حالت نہیں ہوگی تو یہ جوا جو ہے یہ بہت مشکل پیدا کر دے گا. اپنی گردن پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا, پر جو غریبی سے گردن جھکاتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا. ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3. اب حکموں کی تعداد 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, 500 تک پہنچی. اب فرماتے ہیں سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے. حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے. سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو, بہت ہی پیار کرو, ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو. کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن, کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن کریم میں ہیں. یہی بات سچ ہے, افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں. تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن مجید میں ہے. کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 26-27. اب یہ جو پہلو ہے قرآن کریم سے محبت کا، اس کے متعلق آج کل میں بہت زور دے رہا ہوں کہ خصوصاً بچوں کو قرآن کریم پڑھنا لکھنا سکھایا جائے اور اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ سکھایا جائے. اکثر لوگ جو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. اگر ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ اس کے معنی بھی کچھ سکھاتے چلے جائیں تو قرآن کریم سے محبت ہونا ایک لازمی بات ہے. اب مجھے علم نہیں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو میری قرآن کریم کی کلاس غور سے سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا ان تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں، مگر اس کلاس میں جو آنے والے ہیں ان میں کم علم عورتیں بھی ہیں، بڑے بڑے صاحب علم مرد بھی ہیں. لیکن جب قرآن کریم کو سمجھا کر پڑھایا جائے تو اس سے محبت ہونا ایک لازمی بات ہے. آدمی رک ہی نہیں سکتا محبت کیے بغیر. قرآن کریم پڑھانا اور خشکی، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ میں اپنی کلاس کو سمجھاتا ہوں اور بسا اوقات دیکھتا ہوں کہ جب میں قرآن کریم سے فطرت کے راز ان کو سمجھاتا ہوں، قرآن کریم نے کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا، کیا کیا معرفت کی باتیں کی ہیں، تو میری نظر اٹھتی ہے اٹھتی ہے تو میں ان کو بھی روتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میری اپنی آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہوتی. اب خشک تعلیم سے تو آنسو نہیں جاری ہوا کرتے، لازماً اللہ تعالیٰ کی محبت کے چشمے بہہ رہے ہیں قرآن کریم میں، اور وہی چشمے ہیں جو سننے والوں کی آنکھوں سے اور سنانے والے کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کے متعلق اس کو نعمت بیان فرماتے ہیں تو ہرگز ایک ذرہ بھی مبالغہ اس میں نہیں ہے. ایسی ایسی معرفت کی باتیں قرآن کریم میں بیان ہے کہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اور اس سے محبت نہ ہو جائے. اور اگر قرآن سے محبت ہو جائے تو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے ان کی ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کو ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور بکثرت لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ اگرچہ ہماری اپنی تعلیم زیادہ نہیں تھی مگر قرآن کریم کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملا اور ہم نے ایک نئی زندگی پا لی ہے. اب یہی کتاب ایک عام کتاب نہیں ہے جو اسے پڑھتے وقت مشکل ہو، جاگنا مشکل رہے. اس کو تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اس تمام خوابیدہ جذبات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن کی تائید میں اور اس کی حکمتوں کی تائید میں فطرت کا لفظ لفظ بولتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو قرآن کی تعریفیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں گے ہی نہیں تو حیرت سے دیکھیں گے اور آپ کی بوریت میں ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا. اب کہیں گے یہ کوئی عارف باللہ کا آدمی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوگا، مگر قرآن کریم کا مزہ اٹھانے کے لیے جو بڑے مرتبے اور مقام کی ضرورت ہے وہ ہمیں نصیب ہی نہیں. حالانکہ کسی بڑے مرتبے اور مقام کی ضرورت نہیں، دین العجائز کی ضرورت ہے. عز اور انکساری کے ساتھ قرآن کریم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے. اپنا سر جھکا دیں اور غور سے پڑھیں اور آیات کے تسلسل پر غور کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہیں کہ پہلے انسان کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرح تعلیم مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور ایک بات اگلی بات سے منسلک ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ڈوریاں ہیں جو آپس میں بٹی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک علاج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایم ٹی اے کے ذریعے سننا ممکن نہیں تو غالباً یہاں امریکہ میں ان تعلیم قرآن کریم کی کلاسز کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہوگی. अगर हो चुकी है तो लाजमन घरों को मुहैया करनी चाहिए। ये भी करते हैं और कर सकते हैं कि किसी एक वक्त में उन वीडियोस को चला दिया जाए, मगर हर एक के औकात अलग अलग हैं और ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ उस वक्त वो घर पर ही हो। सारा ख़ानदान भी सफ़र पे जा सकता कहीं, इसलिए लाजिम है कि इनका रिकॉर्ड अपने घरों में रखें और तरतीब के साथ आप सब लोग मिलकर बैठें और सुनना शुरू करें। अगर 10 सबक भी आप इस तरह पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए इन सबकों से अलग होना मुमकिन ही नहीं रहेगा। अब तलब करेंगे कि कब हम अगला सबक शुरू करें, अगर पढ़ें इकट्ठे और बच्चों को साथ शामिल करके पढ़ें। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो कुरान करीम की हुकूमत रूहानी दावत फरमाया और मज़े मज़े के कहने बताए, वो आज भी मिल सकते हैं। सिर्फ पढ़ने का तरीक़ा है, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में जो कुरान करीम की मोहब्बत डाली है, इस दौर में मैं समझता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हदायात पर अमल करवाने में ये मोहब्बत ज़रूरी थी। और जब इस क्लास में आप कुरान करीम को पढ़ेंगे तो फिर हज़रत मसीह मौऊद का अलैहिस्सलाम का असल मकाम ज़ाहिर होगा, कितने अजीम शान मुअल्लिम थे। अब फरमाते हैं कि आजकल दुनिया का तो ये हाल है कि कुरान शरीफ में कई हजार हुक्म हैं। अब देखें 700 और 500 की बात खत्म हो गई। फरमाते हैं कई हजार हुक्म हैं, उनकी पाबंदी नहीं की जाती, अदना अदना सी बातों में खिलाफ वर्जी कर ली जाती है। यहाँ तक देखा जाता है कि बाज झूठ तो दुकानदार बोलते हैं और बाज मसालेदार झूठ बोलते हैं। बाज झूठ तो दुकानदार बोलते ही हैं, लेकिन मसाला लगाना भी एक ख़ास काम है, और बाज दुकानदार फिर मसाले लगा लगा के झूठ बोलते हैं। हालांकि खुदा ताला ने उसको रिज़्क़ के साथ रखा है। अब कोई गंदी चीज़ हो, नापाक चीज़ हो, उसको जितने मर्जी मसाले लगा लें वो खा तो नहीं सकते आप। अब पता हो कि गंद है तो गंद ही रहेगा, मसाले लगाने से वो गंद साफ नहीं हो जाएगा। ये पुराने ज़माने के हमारे हकीमों का ये तरीका था कि कोई दवाई जो इंतहाई बदमज़ा हो उसके साथ गुलकंद मिला दिया करते थे, मीठा डाल देते थे और समझते थे कि अब मज़े ले लेके खाएगा कोई शख्स। वो अपनी जहालत को दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं। हालांकि सीधी बात यह है कि अगर तलख है वो दवा तो एक दफ़ा खाओ, पानी पियो, किस्सा साफ करो, और मीठा मिला के उसको आधे घंटे में ख़त्म करना, ये कौन सी अक्ल की बात है। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब, साहिबा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एक लतीफ़ा सुनाया करते थे, और वह इस मौके पर हमेशा मुझे याद आ जाता है। मैं कई दफ़ा सुना भी चुका हूँ, लेकिन पुराने बुजुर्गों की प्यारी प्यारी बातें याद रखना अच्छी बात है, बार बार जब दोहराई जाए तो उनके लिए दुआ की भी तहरीक होती है। हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब फरमाते हैं कि एक मेरे साथी थे, वो खाना अलग सा छुपा के खाया करते थे, हालांकि बहुत बाखलाक आदमी थे। तो मैंने कहा देखो तो सही क्या बात है। तो मैं गया अचानक तो उनकी चुपड़ी हुई रोटी थी, मैंने उठा के एक लुकमा खाने लगा तो क्या बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा, आपको नहीं मेरे रोटी खाने देनी। वो हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब उतने ही ज़्यादा शर्मिंदा होते जाए और उतना ही इशार बढ़ता जाए कि एक लुकमा तो मैं खा लूँगा, क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। वो करके एक तरफ कर लिया, सारा खाना एक तरफ कर दिया। आखिर इनको ख्याल है कि इतना नेक, इतना बुजुर्ग, इतना सखी इंसान, कोई बात है जो ये मुझे खाना नहीं खाना दे रहा। पूछा कि बताएं क्या बात थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कॉड लिवर ऑयल खाने का हुक्म दिया है, मछली का तेल, और इतना बदबूदार है कि मैं खा ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने ये तरकीब सोची कि घी की बजाय रोटियां उसे चुपड़ लूं और रोटियां चुपड़ चुपड़ के उसको गले से उतारूं। तो ये भी होता है। मिश्र शाम फरमाते हैं कि ये झूठ वाले गंदे लोग गंद को नए नए तरीकों के साथ खाते हैं, मगर गंद तो गंद ही रहेगा, वो तो नहीं कभी हटेगा। कहते हैं हंसी के तौर पर लोग झूठ बोलते हैं, इंसान सिद्दीक नहीं कहला सकता जब तक झूठ के तमाम शोबों से परहेज ना करे। अब इसका आगाज हजारहा हुक्मों की बात पर हुआ था। अब झूठ के तमाम शोबों से अगर आप परहेज करें तो बताएं कितने शोबे बन जाएंगे। रोजमर्रा की इंसानी जिंदगी में बेशुमार मौके आते हैं जब इंसान साफ गोई और सच्चाई से काम नहीं लेता बल्कि झूठ की पनाहें ढूंढता है, और उसमें से हर दफा हर मौके का झूठ अपनी जात में एक अलग गुना बन जाता है। जिसको वो हालात दिन हालात में बोला गया, किन किसान में बोला गया, क्या मकसद था वगैरह वगैरह। तो एक झूठ के शोबे भी इतने हैं जो शुमार नहीं हो सकते। और उसके अलावा जब आप कानूनी कुदरत पर गौर करें और ज़मीन व आसमान में जो कुरान करीम ने गहरी हिकमतों के राज बयान फरमाए हैं, तो सारी कायनात का मुतालिया आप पर उतना ही ज़्यादा शुक्र को लाजिम करेगा। बे इंतहा चीज़ें मिलेंगी कि जब उन पर गौर करेंगे तो दिल शुक्र से बलिए उछलेगा। तो इसलिए अहकामात को गिनना छोड़ दें, इनकी गिनाई मुमकिन ही नहीं। जितने अल्लाह के एहसान उतने ही ज़्यादा खुदा तआला के यहाँ अवामिर और नवाही मिलते हैं। और कुरान करीम में ये जो आता है कि अगर समंदर स्याही हो जाते और मेरे कलमे लिखते तो स्याही खुश्क हो जाती, खसात समंदर और आ जाते, मैं मेरे कलमात को थक लिख नहीं सकते थे। बस ये अहकाम है कलमात इलाही, इनकी कोई हद नहीं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन कलमात को समझने और उनको पढ़कर उसके साथ जो शुक्र वाबस्त हैं वो शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ